بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور افکار و نظریات ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. سانحہ مری کے بعد علاقے کی فضا سوگوار ہے اور لوگوں کے مری آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان آئندہ دور کے مذاکرات بھی عراق کی میزبانی میں انجام پائیں گے. اور عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القاسمی نے محمد الحلبوسی کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. سانحہ مری کے واقعے کے بعد فضا سوگوار ہے اور لوگوں کے مری آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق اگرچہ سڑکوں سے برف کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن پھسلن کی وجہ سے چلنا پھرنا انتہائی دشوار ہے اور علاقے کی فضا سوگوار ہے. علاقے میں پولیس اور امدادی کارکن بدستور تعینات ہیں اور مقامی لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی مری میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس درمیان وزیراعلی پنجاب نے مری واقعے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وزیراعلی پنجاب کا کہنا ہے کہ کوتاہی اور غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما حمزہ شہباز نے مری سانحے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. لاہور میں سانحہ مری میں جاں بحق ہونے والے ایک شخص کے گھر آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ سانحہ مری میں اموات زیادہ ہوئی ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو اس کا حساب دینا ہوگا. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے دہشت گرد گروہ داعش کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے ایک کارروائی کے دوران داعش کے 6 عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سی ٹی ڈی کے ترجمان نے کہا کہ داعش کے دہشت گردوں کے علاقے میں موجودگی کی خفیہ اطلاع ملنے پر کیے گئے آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران سی ٹی ڈی نے ایک گھر سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر کے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ یہ آپریشن کوئٹہ کے منظور شہید تھانہ کے علاقے میں کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں 20 لاکھ روپے کے انعامی دہشت گرد سمالانی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان آئندہ دور کے مذاکرات بھی عراقی میزبانی میں انجام پائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ پانچویں دور کے مذاکرات کے انعقاد کے وقت اور حزب اللہ لبنان کے بارے میں سعودی عرب کے موقف کا مذاکرات پر کوئی اثر مرتب ہونے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عراقی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا پانچواں دور ایجنڈے میں ہے اور دونوں ملکوں کے اختلافی موضوعات کے باوجود مصلحت کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار روابط کے قیام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ لبنان کے بارے میں بیرونی فریق اس ملک میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ سب کو ہی تمام ملکوں اور قوموں کی مقامی حکومتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کے دورہ ویانا اور ایران کے سینئر مذاکرات کار سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کا دورہ ویانا کوریا کے حکام کی پہل کی بنیاد پر انجام پایا ہے اور اس ملک پر ایران کے واجب الادا قرضوں کا ویانا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سعودی وفد کے دورہ ویانا کے بارے میں کہا کہ ویانا میں مختلف وفود کی آمد و رفت جاری ہے اور ماضی میں بھی اس طرح کے وفود کے دورے ہوتے رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے طالبان وفد کے دورہ تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تہران کو تشویش ہے اور افغان وفد کا دورہ انہی تشویشوں کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرے گا کہا کہ طالبان کے وفد کے ساتھ مانیٹری فائنانس، بینکنگ، اشتراک عمل اور انرجی اور ایندھن کی تجارت جیسے شعبوں میں تعاون کے بارے میں نہایت اچھے مذاکرات ہوئے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے سرپرست امیر خان متقی نے اتوار کی شام تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ہمسایہ ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ امیر خان متقی کے ہمراہ طالبان انتظامیہ کی مختلف وزارت خانوں کے سرپرست بھی اس دورے میں تہران آئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل ایرانی بندرگاہ چابہار کے ذریعے انجام پا سکتی ہے۔ افغان آوا کی رپورٹ کے مطابق اس بات کا اعلان ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کی ٹیلی فونی گفتگو میں کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستانی وزیر خارجہ کو پیشکش کی ہے کہ نئی دہلی کی افغانستان کے لیے 50 ٹن گندم سمیت دیگر انسان دوستانہ امداد چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان بھیجی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے ہندوستان اور افغانستان امداد بھیجنے کی مشروط اجازت دی تھی۔ پاکستان کی شرط تھی کہ ہندوستان افغانستان کے لیے جو گندم بھیجنا چاہتا ہے اس کے لیے افغان ٹرکوں کا استعمال کرے، لیکن ہندوستان کا کہنا ہے کہ انسانی امداد کی ترسیل کو مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ بنابراین امکان ہے کہ افغانستان کے لیے ہندوستان کے 50 ٹن گندم کی امداد اور دیگر امدادی سامان ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان پہنچایا جائے۔ ہندوستان اب تک امدادی سامانوں کی 3 کھیپیں طیاروں کے ذریعے کابل روانہ کر چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور عمان کے تعلقات کو دوستانہ اور دیرینہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ایران کی پالیسی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کو عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچنے پر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خلیج فارس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تاکہ پڑوسیوں کے درمیان رابطے کا چینل مضبوط بنائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک روزہ دورہ مسقط میں عمان کے وزیر خارجہ اور اس ملک کے حکام سے ملاقات کریں گے اور باہمی علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کے فروغ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے چار فریقی ٹرانزٹ لائن کی بحالی کے سمجھوتے کا جائزہ لینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چار فریقی سمجھوتے پر ایران، عمان، ترکمانستان اور ازبکستان دستخط کر چکے ہیں اور اس دورے میں اس سلسلے میں تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ آج صبح ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ عمان کے دورے پر مسقط پہنچے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اور عمان کے حکام کی گفتگو کا اصلی موضوع مختلف سیاسی، اقتصادی، ثقافتی میدانوں میں تعلقات کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لینا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اپنے اس دورے میں علاقے کے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ کے دورہ عمان میں ان کے ساتھ ایک اعلی سطحی وفد بھی موجود ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاسمی نے محمد الحلبوسی کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم مصطفیٰ القاسمی نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آج ملکی تاریخ کا ایک اہم دن اور قومی طاقت اور وحدت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے اسپیکر محمد الحلبوسی اور ان کے معاونین کے دوبارہ انتخاب پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چوتھی مرتبہ پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب ہونے کے بعد محمد الحلبوسی نے اپنے دفتر میں وزیر اعظم مصطفیٰ القاسمی سے ملاقات بھی کی ہے۔ اتوار کی شام ہونے والے عراقی پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس میں محمد الحلبوسی کو 200 ارکان کے ووٹوں سے مسلسل چوتھی بار پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ الصدر تحریک سے تعلق رکھنے والے حاکم الزاملی عراقی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ دوسری جانب الصدر گروپ کے سربراہ مقتدیٰ الصدر نے، جن کی جماعت کو پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، حکومت سازی کو دشوار مرحلہ قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے افتتاح کے بعد اپنے پہلے ٹویٹ میں مقتدیٰ الصدر کا کہنا تھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکروں کے انتخاب کا اہم ترین مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر لیا گیا ہے، جس پر میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک آزاد اور خود مختار عراق کے قیام کے لیے فرقہ واریت اور دھڑے بندیوں سے پاک حکومت کے قیام کا کٹھن مرحلہ طے کرنا ہے۔ دریاسنا عراق الفتح الائنس کے ایک رکن ادی اشعلان نے کہا ہے کہ اس ملک کے عوام امریکی فوجیوں کو باہر نکالنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کریں گے۔ انہوں نے امریکہ کو عراق اقتصادی اور سیاسی بحران کا اصل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی اور پارلیمنٹ کی قرارداد کے سراسر منافی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے جنوری 2020 کو ایک قرارداد پاس کی تھی، جس میں عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ادئی اشعلان نے کہا کہ امریکی فوجی 2003 سے عراق میں موجود ہیں اور انہوں نے دہشت گردوں کی حمایت کی غرض سے اپنے اڈے بھی یہاں قائم کر رکھے ہیں۔ الفتح الائنس کے رکن نے مزید کہا کہ عراق کے عوام کو اس وقت امریکی فوجیوں کی غیر قانونی موجودگی جیسے نئے بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراقی عوام اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کا انخلاء چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن طریقہ کار سے کام لیا جائے گا۔ عراقی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ملک کے شمالی صوبوں میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ بغداد میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے صوبہ صلاح الدین اور نینوا کی مشترکہ سرحدوں کے دونوں جانب بعض مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی جانے والی اس کاروائی میں دہشت گرد گروہ داعش کے کم سے کم 8 خفیہ ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ یہ کاروائی ان اطلاعات کے بعد کی گئی ہے کہ امریکہ، شام اور عراق میں داعش کے عناصر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ عراق اور شام میں داعش کی شکست کے بعد سے امریکی فوجی اس دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کو اپنی نگرانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عراق نے 2017 میں داعش کی شکست کا اعلان کیا تھا، لیکن اس گروہ کے باقی بچے عناصر اب بھی بعض علاقوں میں موجود ہیں اور گاہے بگاہے عراقی عوام اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی ملک بھر میں داعش کے باقی بچے عناصر کا تعاقب کر رہی ہے۔ جنگ یمن میں پے در پے ناکامیوں اور رسوائی کے بعد جارے سعودی اتحاد نے یمن کی ٹیلی مواصلاتی تنصیبات کو تباہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے چیف مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے جارے سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی کی جانب سے الحدیدہ میں یمنی فوج کی میزائل سائٹ کو نشانہ بنانے سے متعلق میڈیا کو جاری کی جانے والی جعلی ویڈیو کلپ کو سعودیوں کی رسوائی کا تسلسل قرار دیا ہے۔ مذکورہ ویڈیو کلپ پر تبصرہ کرتے ہوئے یمن کی قومی حکومت کے چیف مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایک رسوائی پر دوسری رسوائی اور ایک ناکامی پر دوسری ناکامی تمہارا مقدر ہے۔ انہوں نے لکھا کہ الحدیدہ کے قریب میزائل سائٹ کو نشانہ بنانے کے سعودی اتحاد کے ترجمان کے دعوے کا جائزہ لینے سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتحاد جال سازی کے ذریعے ایک ہالی ووڈ فلم کے حصے کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر کے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد الحوثی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سعودی اتحاد یمن کے بارے میں بالکل اسی طرح جال سازی کر رہا ہے جس طرح امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کی غرض سے کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے عراق پر امریکی لشکر کشی کے بارے میں ہدایت کار کرسٹین فریگ کی دستاویزی فلم سیور کلیئر کا ایک ٹوٹا دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ الحدیدہ کی بندرگاہ کے قریب واقع یمنی فوج کی ایک میزائل سائٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔ ادھر سامعین، ہندوستان میں کورونا کی تیسری لہر کے درمیان کورونا متاثرین کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران کورونا متاثرین کی یومیہ تعداد 1,79,723 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مہاراشٹر میں کرونا کے سب سے زیادہ 44,388 نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں، جبکہ 24,287 نئے معاملوں کے ساتھ مغربی بنگال دوسرے نمبر پر اور 22,751 نئے معاملوں کے ساتھ دہلی تیسرے نمبر پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 146 مریض زندگی کی بازی ہار گئے ہیں اور اس وبائی بیماری میں ہندوستان میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 483,936 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,33,008 کرونا ایکٹیو معاملوں کا اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد اس وقت 723,619 تک پہنچ گئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں کرونا کی روک تھام کے لیے رات کا کرفیو جاری ہے، اس کے علاوہ ویکینڈ کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور بڑے بازاروں کو طاق اور جوفت کی بنیاد پر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دہلی میں کرونا کے نئے معاملوں میں اضافے کے ساتھ ہی ریاستی حکومت اب مزید پابندیاں لگانے پر غور کر رہی ہے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ اگرچہ ممبئی جیسے شہروں میں لاک ڈاؤن جیسی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن فی الحال کہیں بھی لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 29,60,975 ٹیکے لگائے گئے ہیں اور اب تک پورے ملک میں 151 کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوز دی جا چکی ہے۔ آج سے ہیلتھ اور فرنٹ لائن کے ملازمین اور 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بوسٹر یا احتیاطی خوراک دی جا رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
جی ہاں سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی نے گزشتہ روز 19 دسمبر کے عوام کے تاریخی قیام کی یاد میں منعقدہ سالانہ پروگرام میں اپنے خطاب میں اس قیام کو قوم کے عوام کے دینی اعتقادات کی گہرائی، مذہبی غیرت مندی اور عقلانیت کی علامت قرار دیا تھا۔ رہبر معظم کے اس خطاب کے سلسلے میں مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع کی طرف ہمیں متوجہ کیا اور یقیناً ہم نے کل بھی اس پہ ایک مختصر سی گفتگو کی تھی، لیکن رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، اس کے اندر جو گہرائی اور جتنے مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اس کو یقیناً کسی 4-5 منٹ کی گفتگو میں سمیٹنا ناممکن ہے۔ کل ہم نے ان کے جو خطاب کا ابتدائی حصہ تھا، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہمارا ایران کا اسلامی انقلاب ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کے دشمن کون کون سے ہیں۔ بڑی بنیادی بات جو رہبر انقلاب اسلامی نے کل ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس انقلاب سے امریکہ کی دشمنی کی اصل وجہ اسلام ہے۔ یعنی آج اگر اسلامی جمہوری ایران اپنے اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جائے، اسلامی اقدار کو چھوڑ دے اور وہ قرآنی جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد نہ کرے، تو امریکہ آج بھی ماضی کی طرح ایران کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ماضی میں جب شاہ کی حکومت تھی تو امریکہ بہت قریب تھا اور اس نے ایران کو ہر طرح کی جو اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی وہ دے رکھی تھی، اس دور کی جو سہولیات تھیں وہ دے رکھی تھی، البتہ اس کے لیے اس نے جواب میں پورا ایران اس کے قبضے میں تھا اور ایران ایک گویا اس کی ایک اپنی ریاست تھی۔ اور جیسے کہ رہبر معظم نے بھی کل اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ وہ دور تھا کہ جب اس وقت کا امریکی صدر جمی کارٹر بڑے فخر سے یہ کہتے تھا کہ ایران جو ہے ہمارے لیے ایک پرامن جزیرے کی مانند ہے، یعنی اب یہ ہماری ایسی ایک سلطنت ہے کہ جہاں پہ اس سیاسی استحکام بھی ہے اور ہر طرح کی اور چیزیں بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھی وہ مکمل طور پہ ہم مانگ ہے یا ہمارے تسلط میں ہے۔ لیکن اسلامی انقلاب کے بعد ظاہراً جو پالیسیوں میں تبدیلی آئی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لا شرقیہ لا غربیہ، یعنی ہم نہ امریکہ کو مانتے ہیں نہ سوویت یونین کو مانتے ہیں، تو اس لا شرقیہ اور لا غربیہ جو بنیادی طور پہ ایک توحیدی نعرہ ہے کہ ہم خدا کی ریاست اور حکومت کو مانتے ہیں، ہم کسی واشنگٹن اور ماسکو کے زیر نگرانی نہیں ہیں، بلکہ حکمیت کا جو صحیح تصور ہے یا حکمیت اعلیٰ جو ہے وہ خداوند عالم کی ہے، اور یہاں پہ ہم نے خداوند عالم کے انہی آسمانی اور رحمانی قوانین کو نافذ کرنے۔ تو یہ وقت کے شیطانوں اور وقت کے فرعونوں کے لیے تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا کہ وہ اس کو تسلیم کریں، ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں، لہذا وہ دشمنیاں شروع ہوئیں اور پھر دشمنیوں کا جو سلسلہ ایران کے خلاف علاقائی اور عالمی سطح پہ سامنے آیا، وہ سب کے سامنے اقتصادی پابندیوں کی صورت میں، 8 سالہ جنگ کی صورت میں، اور آج کل جو جس شدت کی سینکشنز ہیں اور میکسیمم پریشر کے عنوان سے جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری بقول رہبر معظم کے کہ ایران کے اسلامی ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اگر ایران آج اپنے اسلامی عقائد اور احکامات اور اپنے اس سلوگن سے واپس چلا جائے اور اسرائیل کو بھی ساتھ تسلیم کر لے، تو ایران کے راستے میں اور اسلامی حکومت کے راستے میں امریکہ کوئی کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکائے گا، بلکہ اس کو اپنا ساتھی اور دوست سمجھے گا۔ لیکن رہبر انقلاب اسلامی کے بقول اگر ہم یہ کریں تو پھر آپ انقلاب کے بنیادی نعرے سے دستبردار ہو جائیں گے، پھر آپ کو اپنی حکومت کو نہ اسلامی کہہ سکتے ہیں نہ انقلابی کہہ سکتے ہیں. بہرحال ایک حصے میں رہبر انقلاب اسلامی نے اس پہ روشنی ڈالی, اور پھر ساتھ انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دشمن ہمیشہ جو ہے وہ ایران کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, مقاومت کے بارے میں, استقامت کے بارے میں, ریزسٹنس بلاک کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے, اور اس نے غلط فیصلے کیے ہیں اور غلط اندازے لگائے ہیں. اس بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے جو سب سے بڑی مثال دی, جو موجودہ وقت کی مثال ہے, وہ قدس بریگیڈ کے جو کمانڈر تھے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں یہ فرمایا کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا, امریکہ اور اسرائیل کی طرف ان کا اشارہ تھا, کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے اس ریزسٹنس بلاک کو کمزور کر دیں گے, اور اس وقت مشرق وسطی کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل کے راستے میں حاج قاسم سلیمانی اور اس کے ساتھیوں, بلکہ ہم یوں کہیں کہ ریزسٹنس بلاک کی وجہ سے ایک بہت بڑے مسائل اور مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں, وہ مشکلات ختم ہو جائیں گی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ جیسے ماضی میں انہوں نے انقلاب اسلامی کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے, حاج قاسم سلیمانی کی شہادت اور ان کو قتل کرنے کے عنوان سے بھی ان کے تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے جو بیداری کی تحریک ہے, جو ریزسٹنس بلاک کا جو آگے بڑھنے کا عمل ہے, وہ رک جائے گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ابھی دوسری برسی گزری ہے, اور پوری دنیا کے اندر جس انداز سے, بالخصوص امت مسلمہ کے اندر جس انداز سے برسی کے پروگرام منائے گئے, جس انداز سے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا گیا, اس کے بارے میں امریکہ اور اس کے ہم نوا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص قتل ہو جائے گا اور اس کے بعد ماضی کا حصہ بن جائے گا, لیکن اس کے برعکس ہوا. بقول رہبر معظم نے اپنی پہلی ایک تقریر میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی ان کے لیے زندہ قاسم سلیمانی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا, اور یہ اب ثابت ہو رہا ہے. یعنی یہ رہبر معظم کا یہ جملہ واقعا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جنرل قاسم سلیمانی کو جس انداز سے یاد کیا جا رہا ہے, اور وہ اس وقت ریزسٹنس بلاک کا, بلکہ آزادی اور استقلال کا ایک گویا مینار بن چکے ہیں, لوگ ان کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دے رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ نسل, آئندہ آنے والی نسل جب اس طرح کے کرداروں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے گی تو اس کی دشمنیاں اسرائیل اور امریکہ سے بڑھیں گی, اور جب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑھیں گی تو وہ خواہش جو امریکہ کی تھی کہ وہ اس شخص کو راستے سے ہٹا کے اس شخص کے مشن کو ختم کر دے گا, تو وہ اس کے برعکس ثابت ہوا. تو رہبر انقلاب اسلامی نے یہ مثال دیتے ہوئے کہا کہ ماضی کے دیگر جو اندازوں کی غلطیاں تھیں, وہ امریکہ نے ایک بار پھر اپنی غلطی دہرائی ہے, اور اس عظیم شخصیت کو شہید کر کے اس نے یہ سمجھا کہ یہ تحریک دب جائے گی, یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں مزید قوت اور طاقت بھی آ رہی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس خطاب میں ایک اور بڑی بنیادی بات جو کی, وہ اس طرف اشارہ تھا کہ دشمن شناسی بہت اہم ہے. یعنی جو قومیں اپنے دشمن کو صحیح معنوں میں پہچان لیتی ہیں اور اس کے جو آداب ہوتے ہیں یا اس کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا جس انداز سے وہ حملہ آور ہوتا ہے, جب وہ اس کے بارے میں آگہی اور معلومات بڑھ جاتی ہیں تو پھر دشمن سے مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دشمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور دشمن آپ پہ شبخون مارتا ہے تو آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن شناسی اور بصیرت پہ بہت زیادہ, کل کی تقریر میں بھی انہوں نے بصیرت کی پھر دوبارہ بات کی ہے کہ جو قومیں اور جو افراد بابصیرت ہوتے ہیں, اور بصیرت سے مراد یعنی دل کی آنکھ یعنی آگہی سے, ایک بصارت ہے جو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور یقیناً جن افراد کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں, نابینا ہوتے ہیں, تو ان کو اپنے سامنے بھی کچھ نظر نہیں آتا, اور وہ ظاہر ہے اپنے اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے, لیکن جن کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں انہیں نظر آتا ہے, تو وہ اپنی اس منزل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. لیکن ایک اندھا آدمی جس کو ڈائریکشن کا ہی نہیں اندازہ ہوتا ہے وہ کس طرف جانا ہے, وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. تو اسی طرح کی مثال یعنی قلبی بصیرت کی ہے, قلب و ذہن کی بصیرت سے ہے, کہ جس شخص کا قلب و ذہن اپنی صحیح سمت کا تعین کر لیتا ہے اور اپنے اس نظریے کو پہچان لیتا ہے اور اپنے اس آخری ہدف کو اس کی شناخت اس کو ہو جاتی ہے، تو پھر اس بصیرت کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے، پھر وہ اس کے مختلف اقدامات اس بصیرت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جس کو ہم دور اندیشی بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بابصیرت لوگ ہوتے ہیں اور جن کے بصیرت جو ہے وہ خدائی طریقے سے جو حاصل کرتے ہیں تو ان کے اقدامات بھی پھر خدائی ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بصیر شخصیت تھے، یعنی انہوں نے اپنی اس بصیرت سے اور اپنی اس دور اندیشی سے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، اور بھی مراجع بزرگان پہلے آئے لیکن وہ اس بصیرت کے حامل نہیں تھے جس بصیرت کی جو عملی صورت ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نظر آئی، یا جیسے ہم آج کی اس دور میں رہبر انقلاب اسلامی کو دیکھتے ہیں، ان کے خطابات کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ ظاہراً ان کی اس بصیرت کا نتیجہ ہے کہ وہ کس انداز سے اس وقت دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ کس انداز سے عالمی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی بصیرت ہے کہ وہ وقت سے پہلے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماضی میں جو انہوں نے چیزیں کہیں کہ عالمی طاقتیں کس طرف جائیں گی اور عالمی سیاست کا رخ کیا بنے گا، مشرق وسطیٰ کے اندر باہر سے آنے والی قوتوں کا کیا حشر ہوگا، اسرائیل کا انجام کیا ہوگا، یہ وہ بصیرت ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ آئندہ دور کی اس دور اندیشی کی بنیاد پہ بات جب کرتے ہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے جو علوم سیاسیات کے ماہر ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک شخص نے آج سے 20 برس پہلے، 10 سال پہلے جو بات کی تھی آج وہ ہمیں حقیقی اور عملی اور سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ بصیرت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کل بھی اپنی گفتگو میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے، چونکہ یہ جو کم کا واقعہ پیش آیا تھا، اگر اس کم کے واقعے کو خاموشی سے برداشت کر لیا جاتا اور اس پہ کوئی ریئیکشن نہ ہوتا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک موومنٹ میں تبدیل نہ کرتے تو یہ واقعہ وہیں پہ دب جانا تھا اور چند افراد کی شہادتوں کے بعد لوگ رو دھو کے چپ کر جاتے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت تھی، انہوں نے اس واقعے کو اسلام کے لیے اور نفاذ اسلام کے لیے اور ایران کے اندر ایک اسلامی حکومت کے قیام کے ایک منبع اور ایک عامل کے طور پہ پیش کیا، اور اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ایران کے اندر اس واقعے کے خلاف ایک ریئیکشن ہوا، اس ریئیکشن کے نتیجے میں شاہ سے جو اس وقت پوری طرح مسلط تھا، جس کو داخلی، خارجی، ریجنل اور انٹرنیشنل ہر طرح کی پاور اس کے پیچھے تھی، ہر طرح کی طاقت اس کے ساتھ تھی، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عوام کے اندر وہ شعور پیدا کیا، عوام کے اندر وہ دشمن شناسی کی وہ آگہی پیدا کی، تو جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی قوم میدان میں آتی ہے اور میدان میں آنے کے بعد وہ اس شاہ کو تخت و تاج سے محروم کرتی ہے اور ایک ایران کے اندر ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز کے خطاب میں انہی موضوعات پہ اشارہ کیا اور آئندہ کے بارے میں بھی انہوں نے جو پر امید باتیں کی ہیں وہ یہی ہیں کہ عالمی مقاومت کا بلاک روز بروز قوی ہو رہا ہے اور جو شیطانی طاقتیں ہیں جو خطے کے اندر اپنا نفوذ بڑھانا چاہ رہی ہیں ان کو ایک ایک ملک کے اندر، جیسے افغانستان سے ان کا انخلا ہوا، جیسے عراق سے انخلا قریب ہے، تو انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس طرح ریزسٹنس بلاک اور مقاومت کا بلاک آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے خطے سے امریکہ کا انخلا ہو جائے گا۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس تفصیلی گفتگو کا، ہمارے سامعین نے بھی محسوس کیا اس سیاسی گفتگو کو، رہبر کے پروگرام کو مکمل طور سے سنا اور اس سیاسی گفتگو سے بھی مزید سنا ان لوگوں نے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں اور آج کا پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان کے اس تجزیے کے اقتباس سے، مذاکرہ کریں گے لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ 9 جنوری 1978 کو کم کے عوام کے تاریخی قیام کی یاد میں منعقدہ سالانہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے اس قیام کو کم شہر کے رہنے والوں کے دینی اعتقادات کی گہرائی اور مذہبی غیرت مندی کے ساتھ ساتھ عقلانیت کی علامت قرار دیا، جس کے نتیجے میں ایران کے مختلف شہروں میں بیداری آئی اور انقلاب کامیاب ہو سکا۔ آپ نے اس موقع پر اپنے دور کی سیاست سے واقف علماء دین کے کردار کو سراہا اور فرمایا کہ دینی مراجع اور علماء نے ملت ایران کے موجزن سمندر کو سامراج اور استکبار کے سامنے متحد کیا اور صحیح سمت ان کی ہدایت کی، جو علماء اسلام سے سامراج کی دشمنی کی اصل وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واشنگٹن نے ہمیشہ غلط اندازوں کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے جو آج تک جاری ہے۔ آپ نے جنرل سلیمانی کو شہید کرنے کے اقدام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے بھی امریکیوں کے غلط اندازوں کا ایک اور نمونہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ امریکی دہشت گرد حاج قاسم کو، جو ایک عظیم تحریک کی علامت تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن حاج قاسم کی دوسری برسی پر ایرانی قوم کے عظیم تحرک، والہانہ محبت اور عالمی تحریک نے ثابت کر دیا کہ امریکیوں کے اندازے مکمل طور پر غلط اور ان کا پورا نظام خراب ہے۔ آپ نے ظالم اور مستکبر دشمنوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کو بھی انقلاب کے اصولوں میں قرار دیا اور فرمایا کہ اگر کسی وقت دشمن سے مذاکرہ یا اس سے گفتگو ہوئی تو اس کا مطلب اس کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، نہ ہتھیار ڈالا ہے نہ اس کے بعد ڈالیں گے۔ سامی روزنامہ الاخبار لکھتا ہے، نرم جنگ کے ہتھیار۔ الاخبار نے مغربی حمایت یافتہ این جی اوز کا ڈیٹا اور دستاویزات جاری کی۔ برسوں قبل لبنان میں این جی اوز یا غیر ریاستی اداروں کی تشکیل کا سلسلہ شروع ہوا، ان میں سے زیادہ تر کو امریکی اور یورپی مراکز کی جانب سے فنڈ ملتا تھا اور حکومت نجی مراکز اور بعض اشخاص کی جانب سے بھی انہیں مالی رقومات فراہم کی جاتی تھیں۔ ان اداروں کو وہ خدمات پیش کرنا تھیں جن پر حکومت توجہ نہیں دے پا رہی یا پھر نہیں دینا چاہتی تھی۔ شام کے بحران کے بعد ان این جی اوز کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ بیروت بندرگاہ دھماکے کے بعد بھی ان کی رفتار تیز ہونے لگی۔ لبنان کو درپیش ہارڈ کرنسی کی ضرورت باعث بنی کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ رقومات کہاں سے آ رہی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں لبنان کی خود مختاری اور حکومت کا اثر و رسوخ بھی کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ این جی اوز ملکی پالیسیوں اور ترجیحات کا تعین کرنے لگی۔ اربوں ڈالر ان این جی اوز کے ذریعے ان موضوعات پر خرچ ہونے لگے جو عوام کی ترجیحات میں شامل نہیں تھے۔ آئندہ ایک مہینے کے دوران روزنامہ الاخبار ان تمام اداروں کا پردہ فاش کرے گا جو بظاہر تو لبنان میں سرگرم عمل ہیں لیکن ان کا ہیڈ کوارٹر مغربی ممالک میں واقع ہے۔ تمام ڈیٹا اور دستاویزات جاری ہوں گی۔ سامی روزنامہ سیاست جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، نوجوانوں کی ٹیکہ کاری میں تیزی پر وزیراعظم کا زور۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ لیا۔ آنے والے دنوں میں وبا کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستوں کو دی جانے والی مدد اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ تاحال 7 دنوں میں 31% 15 سے لے کر 18 سال کے نوجوانوں کو پہلی ڈوز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کورونا قواعد پر سختی سے عمل آوری اور سخت نگرانی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس وقت کورونا دنیا کو خوفزدہ کر رہا ہے، لیکن نئی تحقیق میں ریاضیاتی ماڈلنگ کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جنوری کے تیسرے اور چوتھے ہفتوں میں کورونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز سب سے زیادہ ہوں گے اور پھر مارچ کے شروع میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ماضی کے انفیکشن اور ٹیکہ کاری کے باوجود آبادی کا ایک بڑا حصہ اب بھی آسانی سے نئے ویریئنٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اخبار نوائے وقت نے لکھا ہے، مری کو ضلع بنانے کا فیصلہ، انکوائری کمیٹی قائم، کوتاہی کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا، عثمان بزدار۔ وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے مری کے برفباری سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا اور گھڑیال سمیت متاثرہ علاقوں کا 3 گھنٹے طویل دورہ کیا اور متاثرہ علاقوں میں جاری ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے سانحہ مری کی اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کا اعلان کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی اور مری میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کے لیے 1.76 کروڑ روپے مالی امداد کا اعلان بھی کیا۔ عثمان بزدار نے مری کو ضلع بنانے کی اصولی منظوری دے دی اور فوری طور پر ایس پی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس موقع پر مری میں گنجائش سے زیادہ گاڑیوں کی آمد پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں غفلت یا کوتاہی کے ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے گا۔ سمین تسنیم نیوز ایجنسی نے لکھا ہے، اسرائیل حزب اللہ اور حماس کی ڈرون ٹیکنالوجی سے وحشت زدہ۔ سیونی اخبار ہارتس نے اپنی ایک رپورٹ میں حزب اللہ اور حماس کے ڈرون طیاروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ڈرون صرف آسمانوں میں نہیں اڑتے بلکہ ان کی اڑان کے نتائج بہت جلد زمین پر دیکھے جائیں گے۔ اس اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران حزب اللہ کے 6 ڈرون طیارے مارے جا چکے ہیں جو صہیونی فوج کی نئی حکمت عملی کے تحت ممکن ہو سکا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ حزب اللہ نے الرضوان نامی اپنی کمانڈو یونٹ کو ایک بار پھر متحرک کر دیا ہے۔ صہیونی مضمون نگار نے لکھا ہے کہ حزب اللہ نے جو تجربات شام کی جنگ میں حاصل کیے ہیں اس کے پیش نظر اپنے ڈرون طیاروں سے حاصل شدہ معلومات کو بہتر طریقے سے استعمال کرے گا، جو اسرائیلی فوج کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ اور سامعین، آخر میں المیادین کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسرائیلی فنڈنگ کے مسئلے پر فنکاروں نے سڈنی 2022 میلے کا بائیکاٹ کیا، 30 مختلف شوز منسوخ ہو گئے۔ موسیقی کے گروہوں، علیحدہ فنکاروں، کمپنی اور جیوری ارکان نے بھی سڈنی فیسٹیول 2022 میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اس فیسٹیول کا افتتاح جمعرات سے ہونا تھا۔ رپورٹ کے مطابق فیسٹیول کے منتظمین نے آسٹریلیا میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے سے $14,300 کے عطیات کو قبول کیا تھا، جس کے بعد ان آرٹسٹوں نے اس میلے سے نکلنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جروں کے، جس کے بعد پروگرام آس پاس نشر ہوگا اور آخر میں آپ سن سکیں گے افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 20 دے 7 جمادی ثانی اور 10 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ سات جمادی ثانی سن 525 ہجری قمری کو ابو الفضائل کے نام سے معروف عین القزات حمدانی کو حمدان شہر میں تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ وہ ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ باذوق شاعر اور ادیب بھی تھے۔ وہ اپنے نظریات اور عقائد بے خوف ہو کر بیان کرتے تھے، چنانچہ اسی بنا پر سلجوقی بادشاہ سلطان سنجر کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر کچھ دن کے بعد ہمدان میں واقع ان کے مدرسے کے سامنے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ سات جمادی ثانی سن 663 ہجری قمری کو قاضی اشرف کے نام سے معروف مصری عالم دین بہاء الدین ابو العباس نے قاہرہ میں وفات پائی۔ وہ اپنے والد قاضی فاضل کی طرح قاہرہ میں قضاوت کے پیشے سے وابستہ تھے اور اپنی تحریروں میں اپنے والد کے اسلوب کی پیروی کیا کرتے تھے۔ قاضی اشرف کو معتبر احادیث سننے اور انہیں جمع کرنے کا شوق تھا، چنانچہ ان کی کتابوں میں ان کے توسط سے جمع شدہ احادیث کا ایک خطی نسخہ بھی موجود ہے۔ دس جنوری سن 1653 عیسوی کو اٹلی کے شہر وینس میں گزیٹا نامی دنیا کا پہلا اخبار شائع ہوا۔ چونکہ ہر اخبار کی قیمت ایک گزیٹا تھی، جو وینس کی کرنسی کا نام بھی تھا، لہذا اس اخبار کا نام بھی گزیٹا پڑ گیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ نام دوسرے ممالک میں بھی، کہ جہاں اخبارات نکلتے تھے، رائج ہو گیا، یہاں تک کہ گزیٹا کے لفظ کو روزنامے کے مترادف سمجھ لیا گیا۔ بیس دے سن 1230 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے سیاستداں اور صدر اعظم مرزا تقی خان المعروف امیر کبیر کو مرزا ناصر الدین شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ ایران کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی پسماندہ طبقے کی مشکلات اور ثروت مند طبقے کی عیش پرستی کو اچھی طرح محسوس کیا۔ انہوں نے کمزور طبقے پر قاجاری بادشاہوں کے ظلم و ستم کو بھی نزدیک سے دیکھا۔ امیر کبیر ناصر الدین شاہ قاجار کے دور اقتدار میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک آزاد منش، مومن اور علم دوست انسان تھے۔ ان کو ایران میں تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے میدان میں جدید نظریات اور اصلاحات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں غیر ملکی مداخلتوں کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ دس جنوری سن 1920 عیسوی کو جنیوا شہر میں انجمن اقوام یا لیگ آف نیشنز نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لیگ آف نیشنز نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو افریقی ممالک اور سابق سوویت یونین اس میں شامل نہیں ہوئے، اور برطانیہ اور فرانس نے بھی اس کی صرف حمایت کی۔ انجمن اقوام کے منشور کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے لیے سزائیں معین کی گئی تھیں، لیکن انجمن اقوام کی سب سے بڑی مشکل اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضمانت نہ ہونا تھا، اور یہی چیز اس کے معطل ہونے کا باعث بنی اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے پیدا ہونے والے بحرانوں میں جرمنی اور اٹلی سمیت بڑی طاقتوں نے انجمن اقوام کو نظر انداز کر دیا۔ بالآخر اپریل 1946 میں اقوام متحدہ نے انجمن اقوام کی جگہ لے لی۔ دس جنوری سن 1973 عیسوی کو اردو غزل کے معروف شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی وفات ہوئی۔ وہ 5 جنوری سن 1912 کو دیوان پور ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم ہوشیار پور میں حاصل کی اور پھر اسی نسبت سے ہوشیار پوری کہلائے۔ حفیظ ہوشیار پوری کی وجہ شہرت غزل اور تاریخ گوئی ہے۔ وہ تحقیق سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ سندھ میں ہیر رانجھا کے قصے پر لکھی جانے والی 4 فارسی مثنویوں کی تدوین و ترتیب ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ حفیظ ہوشیار پوری نے اردو کو کئی خوبصورت غزلیں عطا کیں۔ ان کے مطلعے بڑے منفرد اور چونکا دینے والے ہوتے تھے۔ بیس دے سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کی ایک ممتاز علمی شخصیت اور ثقافتی انقلاب کی اعلی کونسل کے ایک اہم رکن ڈاکٹر علی شریعت مداری نے وفات پائی۔ وہ 1302 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شریعت مداری بی اے تک کی تعلیم ملک میں حاصل کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے اور وہاں مشیگان یونیورسٹی سے ایم اے اور ٹینیسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور اصفہان یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ سن 1344 ہجری شمسی میں جب ظالم شاہی حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی علمی سرگرمیاں ناممکن ہو گئیں تو انہوں نے امریکہ کا رخ کیا اور انڈیانا یونیورسٹی اور ٹینیسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر تدریس کا کام شروع کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ پھر ایران لوٹ آئے اور تہران یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ ایران میں ان کی گراں قدر علمی اور ثقافتی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو درجہ اول کا علمی تمغہ دیا گیا اور تعلیم و تربیت کے میدان میں درجہ اول کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم گزرے ہوئے سال 2021 میں یمن میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا ایک جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 2021 میں بحران یمن کو حل کرنے کی سفارتی کوششیں کارآمد ثابت نہیں ہوئیں، اور یمن کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی جنگ اور وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ 2021 کا سال اس امید کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ اس سال یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جنگ کے خاتمے کا امکان فراہم ہو جائے گا، جیسا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران 2020 میں یمن کے خلاف سعودی جنگ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صدارتی انتخابات میں جیت کے بعد اس جنگ میں سعودی عرب کے لیے امریکی حمایت بند کر دیں گے۔ اور اسی سلسلے میں بائیڈن نے تین اقدامات انجام دیے۔ پہلا تو یہ کہ بائیڈن حکومت نے انصار اللہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے فروری 2021 میں اعلان کیا کہ انصار اللہ یمن کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو بائیڈن نے فروری کے مہینے میں ہی یہ اعلان کیا کہ وہ یمن میں سعودی عرب کی مدد، خاص طور پر ہتھیاروں کی فروخت کو روک رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق امریکہ نے یمن کے خلاف جارحانہ ہتھیاروں کی فروخت کو روک دیا ہے، البتہ دفاعی ہتھیاروں کی فروخت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تیسرے یہ کہ بائیڈن نے اسی طرح ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے یمن میں امریکی ایلچی کی حیثیت سے ٹیم لینڈر کنگ کا تعین کیا۔ لینڈر کنگ نے 2021 میں متعدد مرتبہ علاقے کا دورہ کیا اور بات چیت انجام دی ہے۔ لینڈر کنگ نے انصار اللہ کو صورتحال کے بدتر ہونے کا ذمہ دار قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ انصار اللہ نے یمن کو یرغمال بنا لیا ہے اور صرف مذاکرات کے ذریعے ایک منصفانہ سمجھوتا ہی یمنی عوام کو نجات دلا سکتا ہے۔ انصار اللہ یمن نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عملی طور پر جنگ میں سعودی عرب کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یمن میں سب سے بڑے انسانی المیوں کے وجود میں لانے کے ذمہ دار ہیں۔ دو سیاسی پہلوؤں سے بھی کئی اور واقعات رونما ہوئے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے مارٹن گریفس کا مشن جون 2021 میں اختتام کو پہنچا۔ برطانوی سفارتکار مارٹن گریفس نے اس وقت ایسی حالت میں 3 سال کے بعد اپنی جگہ سویڈن کے سفارتکار ہانس گرینڈ برگ کو دی کہ اعداد و شمار کے مطابق اقوام متحدہ کو یمن میں مکمل شکست کا سامنا رہا ہے۔ گریفس کے مشن کے اختتام پر یمن کی وزارت صحت کے ترجمان نجیب القباتی نے کہا کہ ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں 26 لاکھ بچے بھوکمری کا شکار ہیں۔ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے انچارج خالد الشریف نے بھی ایران پریس کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ 5 لاکھ یمنی شہری ایسے ہیں کہ جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان کو یمن سے باہر معالجے کی غرض سے لے جانا ضروری ہے۔ 10,000 سے زیادہ مریضوں کو جگر کی پیوند کاری کی ضرورت ہے، اور اسی طرح 5 ایسے معذور افراد ہیں کہ جن کا اگر علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج و معذور ہو جائیں گے۔ وہ چیز جو یمن کی امور میں اقوام متحدہ کے نئے نمائندے کو ان سے ماقبل کے دیگر تین نمائندوں سے ممتاز بناتی ہے یہ ہے کہ گرینڈ برگ کی مشرق وسطی پر خاص نظر ہونے کے ساتھ ہی ان کو تنازعات کے حل، مذاکرات اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کا 15 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، اور انہوں نے 2019 سے یمن کی امور میں یورپی یونین کے نمائندے کے طور پر بھی فعالیت انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ سویڈن کے سفارتکار نے 2018 میں اسٹاک ہوم مذاکرات میں بھی رول ادا کیا تھا۔ اسی سلسلے میں قطر کے الجزیرہ چینل نے باخبر ذریعے سے بتایا ہے کہ گرینڈ برگ کی جو دلیرانہ خیالات رکھتے ہیں کہ اہم ترین اقدامات میں سے ایک اقوام متحدہ کی قرارداد 22/16 کو نظر انداز کرنا تھا، جس میں تحریک انصار اللہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شہروں سے نکل جائے اور اپنے ہتھیار پھینک دے۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ کو 2021 میں یمن کے بحران کو ختم کرنے یا اس میں کمی لانے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ گزشتہ سال 2021 میں بحران یمن کے سیاسی واقعات میں ایک اور واقعہ سعودی عرب کا منصوبہ تھا جسے سعودی عرب نے 22 مارچ 2021 کو پیش کیا تھا۔ اس کی روح سے یمن کے بحران کے حل کے لیے جنگ بندی، صنعاء ایئرپورٹ کھولا جانا، الحدیدہ بندرگاہ سے غذائی اشیاء اور ایندھن داخل کیے جانے کی اجازت، نیز حکومت اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کا دوبارہ شروع کیا جانا شامل تھا۔ یہ منصوبہ مختلف محاذوں، خاص طور پر معارب میں جھڑپوں میں شدت آنے اور اقوام متحدہ کی جانب سے لڑائی بند کیے جانے کے مطالبے کے بعد پیش کیا گیا تھا، کہ جس کا یمن کی حکومت، اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ اور بعض دیگر ملکوں نے خیر مقدم کیا۔ لیکن انصار اللہ نے اس منصوبے کی مخالفت کی اور سعودی اتحاد سے حملے روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل نے یمنی عوام کی خود مختاری اور جائز حقوق کو مد نظر رکھنے والے تمام نظریات اور پیغامات کے ساتھ مثبت تعامل میں جمہوریہ یمن کے مضبوط موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہونے والی بات چیت میں تین بنیادی اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کہ جو محاصرے کے خاتمے، فضائی، زمینی اور بحری جہریت بند کیے جانے اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے، نیز غیر ملکی افواج کے انخلا اور یمن کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت سے عبارت ہیں۔ درحقیقت انصار اللہ کا استدلال تھا کہ ان تینوں اصولوں کو عملی جامع پہنائے بغیر عملی طور پر مذاکرات اور جنگ بندی بے معنی ہوگی۔ 2021 میں یمن پر مسلط کردہ جنگ میں سیاسی تبدیلیوں کے علاوہ جنگی کاروائیوں میں بھی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یمن کے مختلف علاقوں پر سعودیوں کی بمباری اور جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری رہی، لیکن یمن کی قومی نجات حکومت کو جنگ کے میدان میں برتری حاصل رہی۔ یمن کے سیاسی تجزیہ نگار اور قلمکار طالب الحسنی نے 2021 میں اس ملک میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قطعی طور پر جو سال گزرا ہے 2018 سے اب تک کا سب سے فیصلہ کن اور سرنوشت ساز سال رہا ہے، کیونکہ یمن میں فیلڈ کاروائیوں کے لحاظ سے بھی ایک اسٹریٹجک تبدیلی دیکھنے میں آئی اور اسی طرح سیاسی پہلو سے بھی نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ دارالحکومت کے طور پر صنعاء اور بحیرہ احمر میں واقع اہم ترین بندرگاہ الحدیدہ کے دفاع میں یمن کی کامیابیاں دو طریقوں سے ایک جارحانہ جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ پہلا طریقہ سعودی عرب کے اندر گہرائی میں حملوں میں شدت لانا تھا، جس میں اقتصادی اور اہم اہداف، خاص طور پر آرامکو، آئل کمپنی اور ریاض کے اندر بھی فوجی اور سرکاری اہداف کو نشانہ بنانا شامل تھا۔ ریاض اور واشنگٹن کے تصور کے برعکس اس طریقے سے فوجی اور اسٹریٹجک مقاصد حاصل کر لیے گئے اور اسے سعودی عرب پر دباؤ ڈالنے اور جنگ کی آگ کو سعودی سرزمین میں منتقل کرنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دوسرا طریقہ مقامی اور یمنی صوبوں، بالخصوص صنعاء کے مشرق پر دوبارہ قبضے سے متعلق ہے۔ یہ ایک تاریخی کارنامہ تھا کہ جس نے جنگ کو دارالحکومت صنعاء سے دور کر دیا اور شمالی صوبوں سے باہر منتقل کر دیا، کہ جو ملک کے اہم اور تاریخی ستون اور فیصلہ سازی کا مرکز ہیں۔ 2021 میں فوجی، سیاسی اور سیکورٹی کے لحاظ سے حاصل ہونے والی کامیابیوں میں سے اہم ترین کامیابی یمن کے مرکز میں واقع صوبہ البیضہ سے القاعدہ اور داعش کو بھگانا تھا۔ القاعدہ تقریباً 2 عشرے قبل سے یعنی 2003 سے اس علاقے میں گھس آیا تھا اور اس حد تک اس صوبے میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں کہ اس تکفیری گروہ سے مقابلے اور جنگ کے لیے برسوں کا وقت اور خطیر رقم درکار تھی۔ یمن کو تکفیری عناصر کے وجود سے پاک کرنے کے لیے صوبہ البیضہ، خاص طور پر السومہ، مسورہ، الظاہر اور قیفہ علاقوں سے القاعدہ کو باہر کرنا، جہاں فوجی اور سیکورٹی لحاظ سے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، وہیں امریکہ کی قیادت میں جاہر سعودی اتحاد کے ساتھ میدان جنگ میں بھی ایک بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس دہشت گرد گروہ نے بارہا جاہر سعودی اتحاد کی کاروائیوں میں اپنی شرکت کا اعتراف کیا ہے۔ ایک اور اہم کامیابی کی جو 2021 میں سنا کو حاصل ہوئی، مشرقی یمن میں واقع اسٹریٹجک صوبہ معارب کا آزاد کرانا ہے کہ جو سعودی اور امریکی اتحاد کے عناصر کے اجتماع کی جگہ اور ایک اقتصادی زون تھا۔ صوبہ معارب یمن کے لیے ویسے ہی اہمیت کا حامل ہے جیسے شام میں حلب اور ادلب صوبوں کو اہمیت حاصل ہے۔ صوبہ معارب کا علاقہ گیس، تیل اور بجلی کا اقتصادی زون ہے اور ساتھ ہی اخوان المسلمین کے عناصر کے اجتماع کا مرکز شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے جاہر اتحاد کی صفوں میں شامل ہو کر یمن میں اقتدار کی واپسی کی امید میں سفارائی کی ہوئی ہے۔ معارب کے علاوہ یمنی فوج اور عوامی کمیٹیوں نے دسمبر کے آخری ایام میں صوبے الجوف کو بھی آزاد کرا لیا۔ عملی طور پر یمن کے شمالی علاقے 2021 کے آخر تک آزاد ہو چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یمن کی قومی سالویشن حکومت 2022 میں ملک کے تمام حصوں کو کرائے کے فوجیوں اور دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے کوششیں بروئے کار لائے گی۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں مذہبی شدت پسندی کے کچھ مزید عوامل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 11 ستمبر کا واقعہ ایسا واقعہ تھا جو القاعدہ اور طالبان کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی بھرپور جنگ کا سبب بنا اور بالآخر افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے پر منتج ہوا۔ نیز افغانستان ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ یہ دور ایسی اقدار پر مشتمل تھا جو زیادہ تر مغرب سے لی گئی تھیں۔ اگرچہ شروع میں افغانستان میں نئے دور کی قیادت نے فرقہ وارانہ، قومی اور گروہی کشیدگی کو ختم کرنے اور اتحاد و یکجہتی کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے حکام کی دفتری اور مالی بدعنوانی، مسلط کردہ مغربی جمہوریت جو افغان تہذیب و تمدن سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتی تھی، ثقافتی اور اقتصادی غربت، علاقائی اور دیگر ممالک کی مداخلت، غیر ملکی افواج کی اندھادھند فائرنگ، عام شہریوں کا قتل عام اور نظام حاکم کا غیر متوازن ہونا، ان سب باتوں کی وجہ سے افغانستان کو بڑی مشکلات سے دوچار کر رہا تھا۔ دینی شدت پسندی انہی مشکلات میں سے ایک ہے جسے انتہا پسند گروہ وجود میں لائے تھے اور بنیاد پرستانہ طریقے سے اپنے افکار و نظریات کی ترویج کرتے تھے۔ نئے دور میں بعض شدت پسند گروہ جو دونوں شکلوں میں یعنی جہادی تکفیری اور تبلیغی اور ہدایتی شکلوں میں وہابیت سے منسوب ہیں، یہ ہیں القاعدہ، حقانی نیٹ ورک، داعش، جمعیت اصلاح اور دینی مدارس، خاص طور سے افغانستان کے مشرقی علاقوں میں۔ جہادی تکفیری گروہ میں القاعدہ، حقانی نیٹ ورک اور داعش شامل ہیں جن کے افکار و نظریات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ علاوہ ازیں اقدام کرنے اور طریقہ کار کے لحاظ سے بھی ان گروہوں کے درمیان وجہ مشترک پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ثقافتی میراث کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، شیعہ دشمنی رکھتے ہیں، اپنے لیڈر کو امیر یا خلیفہ کہتے ہیں، اپنے خلاف بدگوئی اور منفی سوچ کو دین سے خارج ہو جانا تصور کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا گروہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک معقول گروہ ہے جو اسلام کا دفاع کرتا ہے۔ افغانستان میں ان گروہوں کی نمایاں صفات میں عراق، شام اور خراسان سمیت پوری دنیا میں شریعت پر عمل کرانا شامل ہے۔ عراق اور شام میں داعش کی موجودگی کے اعلان کے بعد اس گروہ کے ذیلی گروہ خراسان نے بھی افغانستان میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا ہے، اور طالبان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے تک یہ گروہ افغانستان میں شیعوں کے خلاف بہت حملے کر چکا تھا۔ تبلیغی اور ہدایتی گروہوں میں جمعیت اصلاح، دینی مدارس اور سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرنے والے علماء وغیرہ شامل ہیں۔ تبلیغی ہدایتی گروہ پہلے والے گروہ سے زیادہ سنجیدہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس گروہ کی پالیسی واضح تھی اور عملی طور پر اس کی لڑائی افغان حکومت سے تھی۔ اگرچہ افغانستان میں داعش گروہ کے خلاف حکومت افغانستان کی جنگ کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، خاص طور سے عراق اور شام میں دہشت گرد گروہ داعش کی شکست اور افغانستان میں اس گروہ کے سرگرم ہونے کے بعد اشرف غنی حکومت کی طرف سے اس دہشت گرد گروہ کی حمایت کی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہتی تھیں۔ حکومت افغانستان پر الزام تھا کہ اس نے طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی میں داعش کی حمایت کرتے ہوئے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی، اور اس نے ایسے کام کیے کہ افغانستان میں داعش کا پتہ پوری طرح سے نہ مٹے۔ لہذا سیاسی تجزیہ نگاروں نے اور طالبان کے ترجمان نے بھی ذرائع ابلاغ کو، خاص طور سے ریڈیو تہران کی پشتو سروس کو دیے گئے انٹرویو میں بارہا کہا تھا کہ ٹھیک اس وقت جب افغانستان کے مشرق میں طالبان داعش کا قلاقامہ کر رہے تھے تو حکومت افغانستان نے اپنی فضائیہ کے ذریعے مداخلت کی اور داعش کو بچا لیا۔ دوسری طرف افغانستان میں غیر ملکی افواج، خاص طور سے امریکی فوج پر افغانستان میں داعش کے عناصر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جانے کا الزام ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فوج نے داعش کے دہشت گردوں کو خاص طور سے مشرقی اور جنوبی افغانستان سے مغربی افغانستان پہنچایا تھا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر حالیہ برسوں میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے بھی اعتراض کیا ہے، اور ماہرین نے بھی امریکہ پر غیر ملکی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے داعش کے عناصر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان الزامات کی علامت خاص طور سے عراق اور شام میں داعش کے شکست کھانے کے موقع پر دکھائی دیں، اور ماہرین کے مطابق نیٹو کے رکن ممالک، خاص طور سے امریکہ کا، کہ اس اقدام کا مقصد اور روس کے ساتھی مانے جانے والے ممالک کی سرحدوں پر بدامنی پھیلانا ہے۔ مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک شام اور عراق سے داعش کے دہشت گردوں کو وسطی ایشیا کے ممالک کی سرحدوں تک پہنچا کر وہاں سے ان کو افغانستان کے مغربی علاقوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر لحاظ سے روس کی تشویش اور اعتراض کا سبب بنا ہے۔ مثال کے طور پر جولائی سن 2018 میں افغانستان کے جوزجان، سرپل اور فاریاب صوبوں میں داعش کی وسیع کارروائی کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ داعش کے خلاف طالبان کی اس کارروائی کے دوران بھی امریکی جنگی طیاروں نے داعش کی حمایت میں طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی۔ طالبان نے اس کارروائی میں داعش کے دسیوں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن حکومت افغانستان کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے داعش کے بہت سے دہشت گردوں کو طالبان کے محاصرے سے نکال لیا گیا تھا۔ شمالی افغانستان میں طالبان کی کامیاب کارروائیوں کے بعد طالبان نے ایک اور کارروائی اگست میں مشرقی افغانستان میں شروع کی، جس پر طالبان کو امریکہ اور نیٹو کی افواج کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ کابل ٹی وی چینل نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ طالبان نے افغانستان کے مشرق میں داعش کے خلاف وسیع کارروائی کے لیے ملائک محمد کی سربراہی میں ریڈ یونٹ نامی خصوصی دستے کے دسیوں جنگجو صوبے ننگرہار روانہ کیے ہیں۔ طالبان نے دہشت گرد گروہ داعش کو ختم کرنے کی غرض سے صوبے ننگرہار کے وزیر تنگی، تورا بورا اور اجین علاقوں میں صوبے کنڑ کے وتی پور علاقے میں داعش گروہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، لیکن امریکہ اور نیٹو کی طرف سے داعش گروہ کی حمایت اور امریکی جنگی طیاروں کی بمباری کی وجہ سے داعش کا صفایا کرنے کی طالبان کی کوشش اور کارروائی نتیجہ خیز نہیں رہی۔ لیکن دوسرا گروپ یعنی تبلیغی اور ہدایتی گروپ اپنے بنیاد پرستانہ نظریات کو خفیہ طریقے سے دیندار لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر وہابیت اور سلفیت کی ترویج کرتا ہے۔ سن 2003 میں سماجی تنظیم کے طور پر ایک اصلاحی انجمن افغانستان کی وزارت قانون میں درج ہوئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی فعالیت کا آغاز سن 1980 سے ہی ہو گیا، یعنی افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے دوران۔ اس تنظیم کے خاص طور سے 4 شعبوں میں پروگرام ہوتے تھے۔ پہلا شعبہ فقہ، حدیث، قرآن جیسی اسلامی تعلیمات اور دینی سیمیناروں کا شعبہ، دوسرا شعبہ ثقافتی اور نشر و اشاعت کا شعبہ جس کی ذمہ داری ریڈیو نشریات اور ماہانہ رسالوں، سی ڈی اور پمفلیٹ وغیرہ کی تیاری تھی، ایک شعبہ دارالحفاظ، اسکول اور یونیورسٹی جیسے تعلیمی اداروں پر مشتمل تھا، اور چوتھے شعبے کی ذمہ داری میں عوامی مظاہروں کے انعقاد جیسی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں شامل تھیں۔ اس گروہ میں ڈاکٹر عبدالصبور فخری، مولوی عبدالسلام، مولوی ابو عبید اللہ متوکل اور عبدالظاہر دائی وغیرہ جیسے مشہور مبلغین شامل ہیں، جو بہت سے مواقع پر بنیاد پرستانہ اور شدت پسندانہ خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ مثلاً مولوی عبدالسلام کا کہنا ہے کہ ہم سب سلفی ہیں، کیونکہ سلفی ہی حقیقی معنوں میں علماء اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیکی افراد کے پیرو ہیں، جبکہ افغانستان کے شیعوں کے بارے میں مولوی ابو عبید اللہ متوکل کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے روشنی کے بجائے تاریکی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ علاوہ ازیں علماء دین اور یونیورسٹی اساتذہ کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو سعودی عرب، پاکستان، ہندوستان اور یمن کی یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں اور کچھ مصر کی الازہر یونیورسٹی میں پڑھے اور وہابیت سے متاثر ہوئے ہیں، طلبہ و طالبات کے درمیان تکفیری اور انتہا پسندی کے افکار و نظریات پھیلاتے ہیں۔ اسکولوں، یونیورسٹیوں اور کتب خانوں کے قیام کے ذریعے سعودی عرب اور بعض دیگر عرب ممالک کی مداخلت بھی افغانستان میں وہابیت کی ترویج کے طریقوں میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر صوبہ ننگرہار میں 2,20,000 ڈالر مالیت کے ایک مدرسے میں پورے ساز و سامان کے حامل ایک کتاب خانے کی تعمیر، اور سن 2013 میں افغانستان کے دینی و ثقافتی مراکز میں 1,24,000 مذہبی کتابوں کی تقسیم، اور صوبہ ننگرہار میں 50 کروڑ ڈالر کے بجٹ کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کی تعمیر کا آغاز سعودی عرب کی مداخلت اور اثر و رسوخ کی واضح مثالیں ہیں۔ البتہ سعودی عرب اب بھی افغانستان کے تعلیمی نظام میں اپنے اثر و رسوخ کے لیے کام کر رہا ہے۔ مثلاً سن 2020 میں ریاض میں افغانستان کے سفارت خانے نے کہا تھا کہ سعودی عرب کابل کی درخواست پر افغانستان میں 100 کے بجائے 600 اسکولوں کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ البتہ اس خبر سے افغانستان کے علماء اور اراکین پارلیمنٹ کے درمیان تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ اس پروگرام میں اب تک کی گئی باتوں کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ طالبان گروہ کو ایک طرف تو امریکہ سمیت مغربی ممالک کے چیلنجوں کا سامنا ہوگا، اور دوسری طرف افغانستان میں داعش گروہ سمیت دہشت گرد سلفی گروہوں پر کنٹرول اور ان کی سرکوبی، یہ سب طالبان گروہ کو درپیش اہم چیلنجوں میں شامل رہیں گے۔ اگرچہ عراق اور شام میں دہشت گرد گروہ داعش کی سرکوبی اور کمزوری سے افغانستان میں اس انتہا پسند گروہ کی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن طالبان کے بقول بعض طاقتیں افغانستان میں داعش گروہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے اپنے خفیہ اہداف حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات یہیں پر ختم ہوتا ہے۔